السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ملٹری اکیڈمی پر شدت پسندوں کے حملے میں کم از کم 11 فوجی اہلکار ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے شمال میں واقع نانگا پربت کی چوٹی کو سر کرنے والی کوہ پیما ٹیم کی فرانسیسی رکن کو ایک امدادی ٹیم نے پہاڑ کی اترائی سے بازیاب کروا لیا ہے۔ اور پاکستان نے ایک روزہ میچوں کی سیریز نیوزی لینڈ کے مقابلے میں جیت لی ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں امریکی عوام سے پہلا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے۔ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے تجارتی نمائندے شمالی امریکہ آزادانہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت سے پیر کے روز آگاہ کریں گے، جبکہ اس عمل سے شناسا لوگوں کا کہنا ہے کہ حتمی سمجھوتا مارچ کے بعد بھی طے پائے گا۔ پیرس میں جنوری کی شدید ترین بارشوں کے باعث دریائے سین کی سطح معمول سے 4 میٹر بلند ہو گئی ہے، اور پانی کے اتنا بلند ہونے پر 1500 افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی ہے، اور دریا کے کنارے آباد 240 قصبوں کو نقصان پہنچا ہے۔ کریباتی جزائر کی ایک لاپتہ فیری کی، جس میں 50 افراد سوار تھے، تلاش کے لیے آسٹریلیا اور امریکہ کے طیارے گشت میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں کچھ شہ سرخیاں، جن کی تفصیل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پیر کے روز کابل کی فوجی اکیڈمی پر تازہ ترین خودکش حملے میں افغان قومی فوج کے 11 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی ایک رپورٹ۔
پیر کو علی صبح شدت پسندوں نے کابل میں واقع ایک فوجی تربیت گاہ پر حملہ کیا تھا، جس میں 11 افغان فوجی ہلاک اور 16 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ایک بیان میں اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اپنے ملک کے اس موقف کو دہرایا کہ وہ ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس بات پر زور دیتا ہے کہ دہشت گردی کی لہر کو ختم کرنے کے لیے تمام ممالک کے مابین مؤثر تعاون اور مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ رواں ماہ افغانستان میں ایک بار پھر تشدد کے واقعات میں تیزی دیکھی گئی ہے، اور پیر کو پیش آنے والا واقعہ 3 روز کے دوران دوسرا دہشت گرد حملہ تھا۔ ہفتے کو کابل میں ایک خودکش کار بم دھماکے میں 103 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے کے اوائل میں کابل میں ہی ایک پرتعیش ہوٹل پر ہونے والے حملے میں 14 غیر ملکیوں سمیت 25 افراد مارے گئے۔ ان دونوں واقعات کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں تیزی ایک ایسے وقت دیکھی گئی ہے جب افغان حکومت ملک میں جاری جنگ کے خاتمے اور بحالی امن کے لیے آئندہ ماہ کابل میں ایک اہم کانفرنس منعقد کرنے جا رہی ہے۔ سلامتی کے امور کے ماہر سید نذیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر طالبان دو جہتی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں، جہاں وہ بات چیت کی تیاری کرتے نظر آتے ہیں، وہیں وہ اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔
ابھی جو بات چیت کی بات ہو رہی ہے، یقینی طور پر پاکستان میں انہوں نے دورہ بھی کیا تھا، اور اس کے علاوہ ترکی میں بھی گئے تھے، اور ان کے افغان کے کچھ لوگوں سے بھی ترکی میں ملاقات ہوئی تھی جو حزب اسلامی وغیرہ کے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ طالبان اب دو پرونگ پر کام کر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے حملوں میں شدت لا رہے ہیں تاکہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر سکے، اور بات چیت کے لیے وہ تیار ہیں یا تیاری کر رہے ہیں، لیکن جو بات چیت ہوگا وہ بات چیت بھی ظاہر ہے کہ جو افغان حکومت ہے وہ بڑی کمزور ہو چکی ہے انٹرنل طور پر۔
ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت کی طرف سے بظاہر ایسی کوئی ٹھوس پیش رفت فی الوقت دکھائی نہیں دیتی کہ جس سے شدت پسند اس کی بات مان کر مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان بھر میں جن بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کے واقعات سامنے آنے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس طرح کے واقعات ملوث افراد کی گرفتاری اور ان پر مقدمات چلانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں جلیل۔ السلام علیکم جلیل۔
وعلیکم السلام۔
بتائیے گا آپ کے پاس کیا اس خبر کی تفصیلات ہیں۔
اس وقت جو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں بچوں کے خلاف جو جنسی تشدد کے واقعات ہیں ان میں بہت اضافہ ہوا ہے, اور ایسے میں مختلف حلقوں کی طرف سے ایسے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک تو قانون کا مؤثر نفاذ ضروری ہے اور دوسرا ایسے قوانین وضع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات میں ملوث افراد کو فوری اور سخت سزائیں دی جائیں. ایسے مطالبات ہی میں جو پاکستان کا وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے اس کی طرف سے بھی ایسی ایک بیان سامنے آیا ہے کہ ملک میں بچوں سے متعلق جو غیر اخلاقی مواد ہے اس کی انٹرنیٹ پہ لوڈ کرنے کے جو واقعات میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی میں تیزی لائی گئی ہے, اور اس حوالے سے ایف آئی اے کے ایک عہدیدار عمران حیدر نے ہمیں یہ بتایا, وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تک ایسے واقعات میں ملوث 8 یا 9 جو افراد ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے.
تو حکام سے اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی اور وہ کیا اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں کہ یہ اس کو کس نتیجے پر پہنچایا جائے گا؟
ایف آئی اے کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مقدمات درج کیے گئے ہیں یہ جو بین الاقوامی پولیس کی تنظیم ہے انٹرپول اور مختلف ممالک کی جو پولیس کی طرف سے ان کو فراہم کردہ معلومات کی بنا پر یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ ان واقعات میں جو ملوث افراد ہیں وہ ایک خاص قسم کا سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے. تو ایف آئی اے کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب کاروائی تیز کر دی ہے اور آئندہ چند دنوں کے بعد وہ اس بارے میں مزید تفصیل بتائیں گے, لیکن وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ایف آئی اے کی طرف سے ایسی مؤثر کاروائی کی جا رہی ہے تاکہ ایسے واقعات کی بر وقت روک تھام کی جا سکے.
بہت شکریہ جلیل آپ کا. تو جلیل ہمیں بتا رہے تھے کہ ایف آئی اے حکام نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں اور ایسے افراد پر اب قابو پایا جائے گا. پاکستان کے شمال میں واقع نانگا پربت کی چوٹی کو سر کرنے والی کوہ پیما ٹیم کی فرانسیسی رکن کو ایک امدادی ٹیم نے پہاڑ کی اترائی سے بازیاب کروا لیا ہے, تاہم ان کے لاپتہ ہونے والے ساتھی پولینڈ کے کوہ پیما تاحال لاپتہ ہیں. یہ بات پولینڈ کی ایک کوہ پیما ٹیم نے بتائی ہے جو ایک دوسری پہاڑی چوٹی کو سر کرنے کے لیے پاکستان کے پہاڑی علاقے میں موجود تھی. پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ کی 52 نشستوں پر نئے سینیٹرز کا انتخاب 3 مارچ کو ہوگا. الیکشن کمیشن کے مطابق 3 مارچ کو چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی میں 52 نئے سینیٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی. 9 منتخب سینیٹرز 11 مارچ کو ریٹائر ہونے والے سینیٹروں کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالیں گی. پاکستان نے ایک روزہ میچوں کی سیریز میں شکست کا بدلہ T20 میں لے لیا ہے. تیسرے اور آخری T20 میچ میں نیوزی لینڈ کو 18 رن سے ہرا کر نہ صرف سیریز 2-1 سے جیت لی بلکہ T20 کی عالمی رینکنگ میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کر لی ہے. اور دوسری اہم خبروں میں, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں امریکی عوام سے پہلا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے. وائس آف امریکہ اس تقریر کو براہ راست نشر کرے گا. وائٹ ہاؤس کے مقرنہ کے امور کے ڈائریکٹر مارک شارٹ نے فاکس نیوز کے ایک نشریے میں اتوار کے روز بتایا کہ دوسری باتوں کے علاوہ صدر اس پر زور دیں گے کہ اقتصادی طور پر امریکہ پھر مضبوط ہو رہا ہے. امریکہ, کینیڈا اور میکسیکو کے تجارتی نمائندے شمالی امریکی آزادانہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت سے پیر کے روز آگاہ کریں گے, جبکہ اس عمل سے شناسا لوگوں کا کہنا ہے کہ حتمی سمجھوتا مارچ سے بھی بعد میں طے پائے گا. تینوں ملکوں کی کوشش تھی کہ معاہدہ سن 2017 کے آخر تک مکمل ہو جائے, لیکن بہت سے متنازع امور پر سمجھوتا نہ ہونے کے باعث اس میں تاخیر ہو گئی ہے. پیرس میں جنوری کی شدید ترین بارشوں کے باعث دریائے سین کی سطح معمول سے 4 میٹر بلند ہو گئی ہے. پانی کے اتنا بلند ہونے پر 1500 افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی اور دنیا کے کنارے آباد 240 قصبوں کو نقصان پہنچا ہے. توقع ہے کہ دریا پیر کے روز اسی بلندی پر رہے گا, جبکہ منگل کے روز اترنا شروع ہوگا, لیکن فرانسیسی دارالحکومت اور آس پاس کے علاقوں کی صفائی کا کام ہفتوں تک جاری رہے گا. یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے ساتھ رہیے گا مزید خبروں کے لیے. فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی خبر دی، پیر کے روز کابل کی فوجی اکیڈمی پر تازہ ترین خودکش حملے میں افغان فوج کے 11 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 5 خودکش حملہ آوروں نے کابل کی ملٹری اکیڈمی پر حملہ کیا۔ 2 حملہ آوروں نے داخل ہوتے ہی خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ بقیہ 3 نے اکیڈمی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ فوجی اہلکاروں نے ان میں سے 2 کو ہلاک کر دیا، جبکہ 1 کو اس کی خودکش واسکر سمیت زندہ گرفتار کر لیا۔ ایک عینی شاہد کا کہنا ہے،
ساعت 4:15 شدید بود تو ساعت 5 بجے
عینی شاہد حاجی ناصر کہہ رہے ہیں کہ پہلے 1 گھنٹے تک انتہائی خونریز لڑائی ہوتی رہی اور پھر بعد میں وقفے وقفے سے دھماکے ہوتے گئے۔ امق نیوز ایجنسی کے ذریعے داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب کابل میں ایک بہت بڑے حملے کا سوگ منایا جا رہا تھا۔ 2-3 دن قبل ہونے والے اس حملے میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ افغانستان میں اتوار کو یوم سوگ منایا گیا، جبکہ صدر غنی نے پیر کے دن عام تعطیل کا اعلان کیا۔ افغانستان کے عوام سیکیورٹی فورسز کی مجموعی کارکردگی سے غیر مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ ایک شہری کا کہنا ہے، کابل کا یہ شہری کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اگر آپ حالات پر قابو نہیں پا سکتے تو پھر وزراء کو استعفے دے دینے چاہیے۔ حکومت کیا کر رہی ہے، یہ شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ افغانستان میں عسکریت پسند گروپ طالبان بھی بے حد متحرک ہو گیا ہے اور وہ ملک کے مختلف حصوں میں پے در پے کارروائیاں کر رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس میں حزب مخالف کے رہنما الیگزی نیوالنی کو ماسکو میں اس وقت پولیس کی حراست سے رہا کر دیا گیا جب ان کے ہزاروں حامیوں نے مارچ میں ہونے والے اس صدارتی انتخاب کے خلاف جلسے جلوس نکالے جن میں صدر ولادیمیر پوٹین کے دوبارہ انتخاب کی توقع ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
پولیس نے نیوالنی کو اس وقت حراست میں لیا جب وہ ماسکو کے وسط میں ہونے والی ایک ریلی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ جب پولیس نے ان پر جھپٹ کر انہیں ایک بس میں پھینکا، اس سے پہلے انہوں نے چلا کر دھوکے باز اور چور کے نعرے لگائے۔ ہزاروں احتجاجی مظاہرین نے منجمد کر دینے والے موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے روس کے درجنوں شہروں میں ریلیز نکالیں، جن کا مقصد ان الیکشنز کے خلاف احتجاج کرنا تھا جنہیں نیوالنی اور ان کے حامی ایک فریب سے تعبیر کرتے ہیں۔ ماسکو کے ایک شہری میخائل نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں روس سینکڑوں سال سے خود کو زاروں کی حکومت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ درست وقت ہے کہ ہم ان میں سے ایک سے نجات پائیں۔ میں یہاں درست سوچ رکھنے والے ان لوگوں کا ساتھ دینے آیا ہوں جو خوفزدہ نہیں ہیں، جو یہاں ایسے منصفانہ الیکشنز کا مطالبہ کرنے آئے ہیں جن میں تمام امیدوار حصہ لینے کے اہل ہوں۔ یہ الفاظ تھے ماسکو کے ایک شہری کے۔ سامعین، 1999 کے آخری دن سے لے کر آج تک پیوٹن روس کے صدر یا وزیر اعظم کے عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ نیوالنی روس کے عوام پر زور دے رہے ہیں کہ وہ مارچ کے صدارتی انتخابات کا بائیک آؤٹ کریں، جن میں ولادیمیر کی لگاتار دوسری میعاد کے لیے کامیابی تقریباً یقینی ہے۔ اس سے پہلے اتوار کو پولیس نے نیوالنی کے ماسکو کے ہیڈ کوارٹرز پر چھاپہ مارا اور بجلی کی آری کی مدد سے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں کسی بم کے خطرے کی اطلاع دی گئی تھی۔ نیوالنی نے سوشل میڈیا پر بقول ان کے روس کے چوٹی کے رہنماؤں کی بدعنوانی کے خلاف رپورٹس کے ذریعے شہرت حاصل کی ہے۔ ان پر صدارتی انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی، رقوم کی خود بوٹ کے ایک مقدمے میں قید کی معطل سزا کی وجہ سے عائد کی گئی ہے، جو ایک ایسا الزام ہے جسے وہ اور ان کے حامی غلط اور سیاسی ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کا ملک ہولوکاسٹ کے بارے میں حقائق کو مسخ کرنا، تاریخ کو دوبارہ سے تحریر کرنا اور اس کی تردید کرنا برداشت نہیں کرے گا۔ اس رپورٹ کی تفصیلات بھی جانتے ہیں شہناز عزیز سے۔
نیتن یاہو کل اتوار کو پولینڈ کے ایک ایسے مجوزہ قانون کے خلاف بات کر رہے تھے جس میں کسی بھی ایسے شخص کے لیے جرمانے اور قید کی سزائیں رکھی گئی ہیں جو نازیوں کی جانب سے یہودیوں کی نسل کشی کا پولینڈ کے جرم کی حیثیت سے حوالہ دے گا، یا نازیوں کے موت کے کیمپوں کو پولش موت کے کیمپ کہے گا۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے اتوار کو پولینڈ کے سفیر کو اپنے اعتراضات کا اظہار کرنے کے لیے طلب کیا۔ اسرائیل کے وزیر تعلیم بینٹ کہتے ہیں،
The truth is that many nations, including Poles, many Poles were engaged in helping the Nazis murder Jews.
وہ کہہ رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ پولینڈ سمیت بہت سے ملک اور بہت سے پولز نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل میں ملوث تھے، انہیں نازی حکام کے حوالے کرنے میں اور بذات خود یہودیوں کو ہلاک کرنے میں۔ میرے اپنے خاندان کو ہولوکاسٹ میں ختم کر دیا گیا تھا۔ دوسرا سچ یہ ہے کہ یہ کنسنٹریشن کیمپ پولینڈ کی سرزمین پر جرمنوں کی جانب سے قائم، ڈیزائن اور چلائے گئے تھے، اور صحیح اصطلاح یہ ہے کہ پولینڈ کی سرزمین پر جرمن موت کے کیمپ، بجائے اس کے کہ انہیں پولش موت کے کیمپ کہا جائے۔ یہ الفاظ تھے اسرائیل کے وزیر تعلیم کے۔ کچھ ماہرین کو یہ خدشہ بھی ہے کہ نئے پولش قانون کا مطلب ہولوکاسٹ میں بچ جانے والے ان افراد کے لیے جیل کی سزا ہو سکتی ہے جو اپنی ابتلا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1939 میں جرمنی کے حملے سے پہلے پولینڈ دنیا کی سب سے زیادہ پھلنے پھولنے والی یہودی آبادی کا وطن تھا۔ پولینڈ میں قائم کیے جانے والے موت کے کیمپوں میں تقریباً 30 لاکھ یہودیوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پولینڈ خود اپنے آپ کو نازی دہشت کا ایک شکار سمجھتا ہے، اور وہ ایسے جرائم کے لیے جو بقول اس کے ہٹلر اور اس کے پیروکاروں نے کیے تھے، خود کو مورد الزام ٹھہرائے جانے کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ پولینڈ کے صدر نے اس قانون کی انتہائی درجے کی حساسیت کو تسلیم کرتے ہوئے اتوار کو وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ پولینڈ کے سینٹ میں منظور کر لیا جاتا ہے تو وہ اس پر دستخطوں سے پہلے احتیاط سے اس کا تجزیہ کریں گے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل منگل کے روز کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ صدر کا یہ پہلا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب نہ صرف امریکی قانون سازوں بلکہ تمام امریکی عوام اور پوری دنیا کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ توقع ہے کہ صدر سالانہ خطاب میں 2018 میں امریکہ کی خارجہ اور داخلہ پالیسیوں کا احاطہ کریں گے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
The President of the United States.
امریکی جمہوریت کی یہ روایت ہے کہ ہر سال صدر کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہیں۔ پچھلے سال بھی صدر ٹرمپ نے کانگریس سے خطاب کیا تھا، مگر وہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب نہیں کہلایا۔
I am here tonight to deliver a message of unity and strength, and it is a message deeply delivered from my heart.
توقع ہے کہ اس سال صدر اپنے خطاب میں امریکہ کی مضبوط معیشت کا بالخصوص تذکرہ کریں گے۔
And I will say our country is doing really well. Our economy is perhaps the best it's ever been.
میں یہی کہوں گا کہ ہمارے ملک کی کارکردگی بہت بہتر رہی ہے۔ ہماری معیشت ماضی کی نسبت خاصی اچھی ہو گئی ہے۔ آپ روزگار کے مواقع دیکھیں، آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں جس کی سطح تاریخ میں بہت بلند ہے۔ مضبوط معیشت کے باوجود صدر ٹرمپ کی عوامی مقبولیت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ مخالف ڈیموکریٹک پارٹی کو شکایت ہے کہ ٹرمپ کی ترجیحات واضح نہیں ہیں۔ سینٹ میں اقلیتی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر چک شومر کہتے ہیں،
Our Republican leaders don't want to go ahead on their own. They're afraid of President Trump. They want to know what he'll do, but he doesn't tell them to do anything, and he usually tells them, you do it yourselves.
ہمارے ریپبلکن رہنما اپنے طور پر آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ وہ صدر ٹرمپ سے خوفزدہ ہیں۔ وہ صدر کی طرف دیکھتے ہیں، مگر صدر انہیں کچھ نہیں بتاتے اور عام طور سے کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے خود کیجیے۔ بہرحال سالانہ خطاب میں امریکی صدر کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ عوام کی حمایت حاصل کر سکیں۔ ریپبلکن پارٹی کے مورٹن بلیک ویل کہتے ہیں،
I'm confident things are going to turn around in terms of the poll with respect to the Republican version.
مجھے پورا اعتماد ہے کہ رائے عامہ ڈیموکریٹس کے مقابلے میں ریپبلکن پارٹی کے حق میں ہموار ہوگی۔ میرے خیال میں صدر کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں خصوصی کونسل رابرٹ مولر کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ ایسی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ پچھلے سال صدر نے مولر کو برخاست کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر وائٹ ہاؤس کے کونسل کی مداخلت سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اس تفتیش کے نتائج بھی اس سال کانگریس کے وسط مدتی انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اس سال اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں معیشت، تجارت اور امیگریشن کے علاوہ خارجہ پالیسی کے بعض چیلنجوں کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، جن میں شمالی کوریا، ایران اور افغانستان کے معاملات شامل ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس نے مخبری کیا۔
تیرے نام پرچی آئی ہے یار،
50 لاکھ 4 دن۔
پاکستانی فلم پرچی کے ساتھ بہت سے ریکارڈ پہلی بار جڑ گئے ہیں۔ پاکستان کی رواں سال سب سے زیادہ کمائی کرنے والی پہلی فلم اب سعودی عرب میں بھی دکھائی جانے والی نہ صرف پہلی پاکستانی بلکہ بین الاقوامی فلم بھی بن گئی ہے، اور بہت جلد فرانس میں بھی ریلیز ہونے والی پہلی پاکستانی فلم پرچی ہی ہوگی۔ سعودی گزٹ کے مطابق 35 سال سے سینما پر عائد پابندیاں ہٹنے کے بعد پہلی بار جب پاکستانی سفارت خانے میں فلم پرچی کی اسکریننگ ہوئی تو حال شائقین سے بھرا ہوا تھا۔ پرچی کے لگاتار 6 شوز میں 2000 سے زائد افراد فلم دیکھنے آئے۔ پریمیئر میں سعودی شہزادے عبدالعزیز بن مطب اور خصوصی طور پر پاکستان سے آنے والے فلم کے پروڈیوسر عمران رضا کاظمی بھی موجود تھے۔ پرنس عبدالعزیز نے فلم کا شو منعقد کرنے والے آرگنائزر کو اپنی حمایت اور تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ سعودی ویژن 2030 کے حوالے سے پاکستانی فلم کی نمائش ایک بڑا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاک سعودی رابطوں کو انٹرٹینمنٹ کے شعبے میں بھی مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ پاکستان کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن ڈاکٹر بلال احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان فلم انڈسٹری بحالی کے دور میں ہے اور یک کے بعد دیگرے اچھی فلمیں بن رہی ہے، جس کی ایک بڑی مثال پرچی ہے۔ سعودی عرب پاکستانی فلموں کے لیے ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں اسے بڑے پیمانے پر مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سافٹ امیج پیش کرنے کے لیے ہم پاکستانی فلموں کی نمائش سمیت ہر اقدام کے لیے تعاون فراہم کریں گے۔
تیرے نال میں کرتا لائف امیجن، بن جا میری وائف امیجن، لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے ہم، گانے لاؤڈ بجائیں گے، تو ہاں کر دے ایک باری، تو ہاں کر دے ایک باری، تو ہاں کر دے ایک باری، کڑیے جگ گھمائیں گے امیجن۔
سعودی عرب میں پرچی کے پروڈیوسر عمران رضا کاظمی نے کہا، میں بہت خوش ہوں کہ پرچی باضابطہ طور پر ریلیز ہونے والی پہلی پاکستانی فلم بن گئی ہے۔ سعودی عرب میں ہماری فلم کی نمائش کا تجربہ بہت زبردست رہا اور عوام سے جو رسپانس ملا وہ ناقابل یقین ہے۔ حال میں موجود افراد کا کہنا تھا کہ پرچی ماڈرن پاکستانی سینما کی عمدہ مثال ہے۔ فلم پرچی 5 جنوری کو پاکستان بھر کے 100 سینما گھروں میں ریلیز کی گئی تھی۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ بیشت حاصل خدمت۔ دنیا میں ایک اندازے کے مطابق ہر سال 50 لاکھ افراد کو زہریلے سانپ کاٹتے ہیں اور ان میں سے 1 لاکھ افراد ان کی وجہ سے ہلاک بھی ہوتے ہیں۔ بیشتر کیسز میں زندگی بچ جانے کی کلید تریاک ہے، یعنی زہر کا توڑ کرنے والی دوائیں، لیکن درست علاج کا انحصار اس علم پر ہے کہ کاٹنے والے سانپ کی قسم کون سی تھی۔ وائس آف امریکہ کے کیون ناکس کی رپورٹ کے مطابق ڈنمارک میں ایک نئی میڈیکل ٹیکنالوجی اس میدان میں سامنے آئی ہے اور کاٹنے والے سانپ کی قسم کا اندازہ لگانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ٹیکنیکل یونیورسٹی آف ڈنمارک کے تحقیق کاروں نے زہر کی قسم کا پتہ چلانے کے لیے ایک سادہ ٹیسٹ کٹ تیار کی ہے جسے موقع پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جس مریض کو سانپ نے کاٹا ہے اس کے خون کا نمونہ لیا جاتا ہے اور ایوان ڈوٹکا کا کہنا ہے کہ اس کے لیے درکار سامان میں ہاتھ سے استعمال ہونے والا سینٹریفیوج اور ایک اسمارٹ فون درکار ہے۔
The idea is to separate the red blood cells with this, then from the Eppendorf tubes which are placed in here.
ایوان ڈوٹکا کا کہنا ہے کہ اس کے پس پردہ یہ خیال کار فرما ہے کہ خون کے سرخ ذرات کو الگ کر لیا جائے اور پھر ایک سادہ عمل کے ذریعے جانچ مکمل کر لی جائے۔ اس کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اسمارٹ فون اور ایک مخصوص ایپ درکار ہوگا۔ ہر زہریلے سانپ کے اندر زہر کی مخصوص قسم ہوتی ہے جو مختلف پروٹین پیٹرن سے بنتی ہے۔ ٹیکنیکل یونیورسٹی آف ڈنمارک کی کیتھرین لارسن کہتی ہیں کہ اس پیٹرن یا نمونے کا پتہ چلانے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ سانپ کی قسم کیا ہے۔
So the new thing is that we have tested a lot of small proteins.
کیتھرین لارسن کہتی ہیں کہ نئی بات یہ ہے کہ ہم نے متعدد چھوٹے پروٹینز کی سانپ کے زہر کے ساتھ ملا کر جانچ کی اور ہمیں پتہ چلا کہ ایک خاص پیٹرن یا نمونہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف سانپوں کے زہر میں کون سی پروٹینز شامل ہیں، اور اسی پیٹرن یا نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سانپ کی قسموں کا پتہ چلا سکتے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے اور اس سے کسی شخص کو کاٹنے والے سانپ کی قسم کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر آپ اپنے ٹیلی فون کے کیمرے سے زہر کا بغور مطالعہ کریں تو مخصوص ایپ سانپ کی قسم کو شناخت کر لیتی ہے اور اس کے لیے مؤثر ترین تریاک یا پھر دوا تجویز کرتی ہے۔ لاسٹن کہتی ہیں کہ اس سے ڈاکٹروں کو مدد ملے گی کہ وہ جان بچانے کے فیصلے جلد کر
سکیں۔
اینڈیا لارسن کا کہنا ہے کہ اس کا انحصار ڈاکٹروں پر ہے کہ وہ مخصوص زہر کے لیے تیار کیا ہوا تریاک استعمال کریں یا پھر موجودہ رائج تریاک سے ہی کام لیں، جو ہو سکتا ہے بعین ہی اس زہر کے لیے تو نہ ہو لیکن وسیع تر سطح پر کام کرتے ہوئے مختلف طرح کے زہر کے علاج میں معاون ثابت ہو۔ ایک اندازے کے مطابق یہ ٹیم جو کام کر رہی ہے اس سے ہر سال سانپ کے کاٹنے کا شکار 50 لاکھ افراد کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ سے ہے۔ سانپوں کے کاٹنے سے 1 لاکھ افراد ہر سال ہلاک ہوتے ہیں، جبکہ زہر سے متاثرہ اعضاء کو کاٹنے والے مریضوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 4 لاکھ تک ہے۔ لاتسن کا کہنا ہے کہ ٹیم تریاک یعنی زہر کے کاٹے کے علاج کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔
For the last 3 years we've been focusing on substituting existing antisera with human antibodies.
گزشتہ 3 برسوں میں ہم مختلف طرح کے سانپوں کے زہر کا تریاک تیار کر رہے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے رد عمل شدید نہیں ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت WHO، ریڈ کراس اور ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے موقع پر استعمال کی جانے والی اس ٹیسٹ کٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ دیکھتے ہیں سائنس کی دنیا میں اور صحت کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت کس طرح سے آگے جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ جانیں بچانا ممکن ہو سکتا ہے۔ بیچے چلانی، اردو ویوئے، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radio-news-network.
پاکستان میں اثر شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. الیکشن کمیشن کے مطابق 3 مارچ کو چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی میں 52 نئے سینیٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی. 9 منتخب سینیٹرز 11 مارچ کو ریٹائر ہونے والے سینیٹروں کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے. اسلام آباد سے ناصر محمود تفصیل بتا رہے ہیں.
پاکستان میں شہریوں کے قوائف کے اندراج کے قومی ادارے نادرا نے عدالت عظمیٰ کو بتایا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے سافٹ ویئر اپریل تک تیار کر لیا جائے گا. پیر کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق معاملے کی سماعت کی، جس کے سامنے نادرا کے چیئرمین نے یہ یقین دہانی کروائی. بینچ نے اس سافٹ ویئر کی تیاری سے متعلق پیش رفت کی رپورٹ 1 ماہ میں طلب کی ہے. چیف جسٹس ثاقب نثار نے نادرا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت کی کہ تارکین وطن کو آنے والے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی سہولت فراہم کرنے کا تحفہ دیا جائے، اور اگر اس بابت کوئی دشواری ہو تو عدالت اس میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 80 لاکھ سے زائد پاکستانی بیرون ملک مقیم ہیں، اور ایک عرصے سے انہیں سیاسی عمل میں شامل کرنے کے مطالبات کیے جاتے رہے ہیں. جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والی ایک موقر غیر سرکاری تنظیم پل ڈاٹ کے عہدیدار احمد بلال محبوب کے خیال میں اگر یہ سافٹ ویئر اپریل تک تیار ہو بھی جاتا ہے تو بھی آئندہ انتخابات میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پوری طرح یہ حق رائے دہی دینا شاید ممکن نہ ہو. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
یہ جو سسٹم ہے یہ اچانک پورے کا پورا بغیر کسی ایکسپیریمنٹ کے جنرل الیکشن میں استعمال نہیں ہو سکتا. کچھ چند کانسٹیٹیوئنسیز میں کرنا پڑے گا، پھر جا کے ہوگا. تو میں تو ابھی بھی بہت سکیپٹیکل ہوں کہ یہ اس طرح کا سسٹم ہو جس کے اندر کوئی غلطی کی یا کوئی ریگنگ کی یا غلط استعمال کی گنجائش نہ رہے.
دریں اسنا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پیر کو ایوان بالا کے انتخابات کا شیڈول جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتخابات 3 مارچ کو منعقد ہوں گے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پیر کے روز گوادر میں آزاد تجارتی زون اور پہلی بین الاقوامی گوادر ایکسپو کا افتتاح کیا. یہاں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ چین کے ساتھ راہداری منصوبہ عملی شکل اختیار کر رہا ہے، اور اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ ان کے بقول پورے خطے کی تقدیر بدل جائے گی. کوئٹہ سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ستار کاکڑ نے.
بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں 2 روزہ نمائش کی افتتاحی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گوادر کی بندرگاہ، فری زون، ایسٹ وے ایکسپریس وے اور گوادر کو کنجراب سے منسلک کرنے والے موٹر ویز اور سی پیک کے توسط سے پائیدار توانائی کے منصوبے ہمارے روشن اور خوشحال مستقبل کے ضامن ہیں. ان منصوبوں کی بدولت ملک بھر کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سی پیک کے منصوبے 2 اصولوں پر انحصار کرتے ہیں، پہلا اصول مالی استحکام اور دوسرا ماحولیاتی تبدیلی کا خیال رکھنا ہے. اگر ہم ان دونوں اصولوں پر عمل کریں تو نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کی ضروریات بھی ہم پوری کر سکتے ہیں. گوادر سے زمینی رابطہ نہ صرف پاکستان کی ترقی کا باعث ہوگا بلکہ یہ وسطی ایشیا، افغانستان اور چین کو بھی گوادر سے منسلک کرے گا. شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کا مستقبل اس صوبے کی سیاسی قیادت کے ہاتھ میں ہے.
وفاقی حکومت آپ کو سپورٹ ہی کر سکتی، اگر آپ اپنے چیلنجز کا حل خود نہیں نکالیں گے تو یہ چیلنجز حل نہیں ہوں گے. آپ کی یہ دنیا کی ویسے بتا خوبصورت ترین پوسٹ لائن ہے، اس کو خراب ہونے سے بچائیں. اس سے پہلے کہ یہاں پر ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے جو بعد میں نقصان دہ ثابت ہو، تو آج وقت ہے کہ اس پوری کوسٹ لائن کے لیے ایک پلان بنائے کہ اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے گا.
گوادر بندرگاہ کا افتتاح سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 2016 کو کیا تھا. یہ منصوبہ اربوں ڈالر مالیت کے پاک چین اقتصادی راہداری کا حصہ ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
چین نے پیر کو روز کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ $50 ارب کے متنازعہ چائنا پاکستان راہداری منصوبے پر بھارت کے ساتھ اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات کو تیار ہیں۔ یہ راہداری منصوبہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے بھی گزرتا ہے جس پر بھارت کے تحفظات ہیں۔ نئی دہلی سے اس بارے میں ایک رپورٹ دی ہے سہیل انجو نے۔
چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چوننگ نے بیجنگ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیر کے روز یہ بات کہی۔ ان سے چین میں بھارت کے سفیر گوتم بمبا والے کے اس بیان پر رد عمل معلوم کیا گیا تھا جس میں انہوں نے چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ سی پیک پر اختلافات کو کارپیٹ کے نیچے چھپایا جانا نہیں چاہیے۔ ان کے مطابق چین پاکستان اقتصادی راہداری پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے گزرتی ہے جس پر بھارت کا دعویٰ ہے، لہٰذا اس سے ہماری علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ میں نے متعلقہ رپورٹ دیکھی ہے، چین نے سی پیک پر ہمیشہ اپنی پوزیشن کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذکورہ راہداری صرف اقتصادی تعاون کا ایک پروجیکٹ ہے، اس سے کسی تیسرے فریق کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ خیال ہے کہ بھارت اس وجہ سے اقتصادی راہداری کی مخالفت کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے گزرتی ہے، جسے پاکستان آزاد کشمیر کہتا ہے اور بھارت جس پر اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے۔ دریا سنا بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ شیام سرن نے کہا ہے کہ چین کے ذریعے بھارت کے پڑوس میں تعمیر کی جانے والی سڑک کے سلسلے میں بھارت کو فکر مند ہونا چاہیے اور بیجنگ کے ایک طرفہ ابھار کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ، جاپان اور ویتنام جیسے ملکوں کے ساتھ مزید قریب آ کر کام کرنا چاہیے۔ وہ اتوار کے روز جے پور کے ادبی فیسٹیول میں تقریر کر رہے تھے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز پہلی مرتبہ کانگریس کے دونوں ایوانوں سے سٹیٹ آف دی یونین خطاب کر رہے ہیں۔ یہ خطاب ان کی مقبولیت کا گراف بہتر بنا سکے گا، ماہرین کی رائے۔ مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں سنتے ہیں۔
مسٹر سپیکر، دی پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس،
آئی ایم ہیئر ٹونائٹ ٹو ڈیلیور اے میسج آف یونٹی اینڈ اسٹرینتھ، اینڈ اٹ از اے میسج ڈیپلی ڈیلیورڈ فرام مائی ہارٹ۔
ایک سال پہلے بھی صدر ٹرمپ نے کانگریس کے دونوں ایوانوں سے خطاب کیا تھا، مگر وہ سٹیٹ آف دی یونین خطاب نہیں تھا کیونکہ انہیں اقتدار میں آئے ابھی صرف چند ہفتے ہی ہوئے تھے۔ امریکہ میں جب ملکی صدر سٹیٹ آف دی یونین خطاب کرتا ہے تو روایتی طور پر اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں ان کے اقتدار سنبھالتے ہی جو کمی آنا شروع ہوئی تھی اس میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی ہے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں سینٹر فار گلوبل پالیسی اور سینٹر فار سائبر اینڈ ہوم لینڈ سیکیورٹی سے وابستہ کامران بخاری کہتے ہیں کہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خطاب صدر ٹرمپ کے بارے میں وسیع رائے میں کوئی تبدیلی لائے گا، تاہم ان کے پکے حامی اب بھی ان کے ساتھ ہیں۔
ان کا جو کور ہے وہ کوئی 35-36% کے ارد گرد، جو ان کی مقبولیت کا اس وقت پولز کے لحاظ سے دیکھا جائے اور جس حد تک ان پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا ایکوریٹ ہیں، تو اس حساب سے تو یہ ہے کہ ان کے پاس صرف ان کا بیس ہے۔ اب مزید مقبولیت ان کو تو وہ گنوا نہیں سکتے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کا بھی فی الحال ساتھ چھوڑیں گے، لیکن مزید بڑھانا جو ہے اپنی مقبولیت کو یہ درکار ہے کہ بھئی آپ جو لوگ آپ سے نالاں ہو گئے ہیں جب سے آپ الیکٹ ہوئے ہیں، یا جو لوگ جو ہے وہ انڈیسائیڈ ہو چکے ہیں یا اوپن مائنڈیڈ ہیں، آپ بھرپور مخالفت نہیں کر رہے، تو ان لوگوں میں سے کتنے لوگ آپ کے طرف جو ہے مائل ہوں گے پھر سے اس تقریر کے بعد۔
ٹیکسوں کا نیا نظام اور امریکی معیشت میں بہتری صدر ٹرمپ کے لیے حوصلہ افزا صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بفلو یونیورسٹی کے پروفیسر فیضان حق کہتے ہیں ٹرمپ انہی پہلوؤں کو مزید اجاگر کریں گے۔
ٹیکسز جو ہیں ان کو لو کرنے کی سب سے بڑی جو ان کی اچیومنٹ ہے اس کو وہ اجاگر کریں گے۔ جو بوسٹ آیا ہے اکانومی میں، جابز میں، اور جو وہ اس وقت امریکہ جو ہے بہت سی بڑے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ایک اکنامک کمپٹیشن میں ہے، اور یہ بات بھی ان کے فیور میں جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے جس میں وہ ایسے لوگوں کو کریٹیسائز کریں گے جو جنہوں نے ان کو کچھ چیزیں امپلیمنٹ نہیں کرنے دیں, جس میں اوباما کیئر کو جو ہیلتھ کیئر کا مسئلہ ہے اس کو, تو ان کو تھوڑا سا فائدہ ضرور ہوگا, میرا اپنا یہ خیال ہے اسٹیٹ آف یونین کا, اور خاص کر جو ان کی پولیٹیکل بیس ہے اس کو وہ یقیناً کچھ موبلائز کر پائیں گے.
اسٹیٹ آف دی یونین خطاب صدر کی اندرون ملک کارکردگی کا احاطہ کرتا ہے.
I am here tonight to deliver a message of unity and strength, and it is a message deeply delivered from my heart.
لیکن توقع ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے اس خطاب میں شمالی کوریا, ایران اور افغانستان میں درپیش خارجہ پالیسی کے چیلنجز پر بھی بات کریں گے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کریباتی جزائر کی ایک لاپتہ فیری کی جس میں 50 افراد سوار تھے تلاش کے لیے آسٹریلیا اور امریکہ کی تیاری گشت میں شامل ہو گئے ہیں. نیوزی لینڈ بحری امور کے محکمے کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کی بحری حفاظتی اور تلاش کی ٹیمیں پیر کے روز تلاش میں شامل ہو رہی ہیں, جبکہ امریکی ساحلی گارڈز کا C-130 ہرکولیس منگل کے روز پہنچ جائے گا. 3 مرد اور 3 خواتین اور 1 چوتھا سالہ لڑکی کو اتوار کے روز تلاش کر لیا گیا, جو 1 ہفتے سے لکڑی کے ایک تختے پر سوار تھے جو سمندر میں تیر رہا تھا. نیوزی لینڈ ایئر فورس کا کہنا ہے کہ باقی رہ جانے والے 43 مسافروں کا کوئی نشان نہیں ملا. ہفتے کے روز برازیل کے شمالی شہر فورٹالیزا کے ایک نائٹ کلب میں گولیاں چلنے کے نتیجے میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. عہدیداروں نے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے. ریاست سیرا کے سیکیورٹی کے انچارج آندرے کوسٹا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم 14 ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہیں. فورٹالیزا ریاست سیرا کا صدر مقام ہے. کوسٹا نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ نائٹ کلب میں فائرنگ کے نتیجے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن کا ہسپتال میں علاج ہو رہا ہے. ان میں سے کئی ایک کی حالت تشویشناک ہے, تاہم انہوں نے زخمیوں کی تعداد نہیں بتائی. ہوزے فورٹا ہاسپٹل کے ایک ترجمان نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ 6 افراد, جن میں ایک 12 سالہ لڑکا بھی شامل ہے, اس کو ہنگامی دیکھ بھال کے مرکز میں پہنچایا گیا تھا. یمن کے وزیراعظم احمد بن دغر نے ملک کے جنوبی حصے میں سرگرم ان علیحدگی پسندوں پر حکومت کے خلاف بغاوت کا الزام عائد کیا ہے, جنہوں نے ساحلی شہر عدن میں کئی سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے. اپنے ایک بیان میں وزیراعظم احمد دغر نے کہا کہ عدن میں قانون کی بالادستی کو چیلنج کیا گیا ہے, اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یمن کی سلامتی, استحکام اور اتحاد خطرے میں پڑ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ عدن میں علیحدگی پسندوں کی کاروائی سنا پر قابض حوثی باغیوں سے کسی طور مختلف نہیں ہے. عدن میں اتوار کو علی صبح شروع ہونے والی جھڑپوں میں اب تک کم از کم 10 افراد کی ہلاکت اور 85 سے زائد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے. لڑائی کے باعث شہر کا ہوائی اڈا بھی پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے. علیحدگی پسندوں نے وزیراعظم دغر پر بدعنوانی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے 1 ہفتے قبل ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا تھا, اور اس مقصد کے لیے سر عبدو ربے منصور ہادی کی حکومت کو 7 روز کی مہلت دی تھی. صدر کی جانب سے وزیراعظم کو برطرف نہ کرنے پر علیحدگی پسندوں نے اتوار کو عدن میں حکومت مخالف مظاہروں کی کال دی تھی, جنہیں روکنے کے لیے صدر ہادی نے صدارتی محافظ دستوں کو شہر میں تعینات کر دیا تھا. صدر کے محافظ دستوں اور علیحدگی پسندوں کی حامی سیکیورٹی فورسز کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے بعد دونوں فورسز میں شہر کے مختلف مقامات پر جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں جو اتوار کو پورا دن جاری رہیں. مصر میں طویل عرصے سے حکمرانی کرنے والے صدر حسنی مبارک کے خلاف 7 سال قبل عوامی بغاوت ہوئی تھی, اور اب مارچ میں صدارتی انتخاب ہونے والے ہیں. یہ انتخابات اس اعتبار سے اہم ہوں گے کہ مصر کا نیا سیاسی منظرنامہ کس حد تک تبدیل ہوا ہے. قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
مصریوں نے سن 2011 کے اوائل میں اقتدار کی تبدیلی کے لیے کامیاب بغاوت کی تھی, اور اب 7 سال بعد ایک بار پھر وہ اپنا نیا سیاسی منظرنامہ ترتیب دینے والے ہیں. مارچ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بارے میں بہت سے تجزیہ کاروں اور مبصروں نے اس نئے منظرنامے کے امکانات پر تبصرے کیے ہیں. قاہرہ میں امریکن یونیورسٹی کے سید صادق کہتے ہیں,
There is a lot of criticism of the president, of officials, which never happened, for example.
50-60 سال پہلے جب صدر ناصر مصر کے حکمران تھے, اس وقت موجودہ صدر پر اس قدر تنقید نہیں ہوتی تھی جتنی کہ آج کل ہو رہی ہے. اس لحاظ سے مصر نے جمہوری سفر میں پیش رفت کی ہے اور اب وہ دوسرے ملکوں کی جمہوری طریقوں سے متاثر نظر آتا ہے۔ یہاں کے عوام کھلے عام حکومتی پالیسیوں اور کارکردگی پر تنقید کرتے ہیں۔ لیبیا اور شام کے برخلاف یہاں خانہ جنگی تو نہیں ہوئی، مگر مصریوں نے اپنے لیے جمہوری آزادیوں کے حصول کے لیے کوششوں کو تیز تر ضرور کیا ہے۔ سن 2014 میں مصر کے موجودہ صدر عبد الفتح السسی نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا اور اب وہ ایک بار پھر ایک نئی مدت کے لیے انتخابات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ عوام میں ان کی حمایت اور مخالفت منقسم ہے۔ کچھ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے عہدے پر موجود رہیں، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ انہیں اب صدر نہیں بننا چاہیے۔ سید صادق کہتے ہیں،
He is rebuilding the Egyptian army. He is rebuilding the Egyptian economy, infrastructure.
یہ فوج کی تعمیر نو کر رہے ہیں اور ساتھ ہی معیشت اور انفراسٹرکچر کو بھی مستحکم بنا رہے ہیں، مگر ان کے سامنے کافی مشکلات ہیں کیونکہ مصر کی آبادی بے تحاشا بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف مصر میں اسلام پسند گروپوں کا بھی اثر و نفوذ باقی ہے اور یہ لوگ عرب اسپرنگ کے باغیانہ اثرات سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ چیتھم ہاؤس کی تجزیہ کار جین کنن ماؤنٹ کہتی ہیں،
But there are sensitivities around sovereignty and there's more of a feeling of nationalism than in many countries in the Middle East because this is of course a very old land with
ملک کی خود مختاری کے بارے میں عوام حساس ہیں۔ وہ مشرق وسطی کے دوسرے ملکوں کی نسبت قوم پرستی کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک قدیم تہذیب اور ثقافت کے وارث ہیں، مگر اس وقت یہ جذباتی طور پر زخم خوردہ ہیں اور اپنے ملک کی تعمیر نو اور خوشحالی کے آرزو مند ہیں۔ جین کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت السسی کو دوبارہ صدر منتخب کروانے کی کوشش کرے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ عوام کو یہ بھی باور کرانا چاہتی ہے کہ مصر میں جمہوریت قائم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب کچھ مزید خبریں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ملٹری اکیڈمی پر شدت پسندوں کے حملے میں کم از کم 11 فوجی اہلکار ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق دارالحکومت میں واقع مارشل فہیم اکیڈمی پر حملے کا آغاز پیر کو الصبح 4 بجے ہوا، جو دن نکلنے کے کافی دیر بعد تک جاری رہا۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری کے مطابق حملے کے آغاز پر ایک خودکش حملہ آور نے اس فوجی دستے پر حملہ کیا جو ملٹری اکیڈمی کی حفاظت پر تعینات تھا، جس کے بعد حملہ آوروں اور فوجی اہلکاروں کے درمیان کئی گھنٹوں تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ حملے میں کم از کم 5 شدت پسند ملوث تھے، جن میں سے 2 سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے، جبکہ 2 نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ترجمان کے مطابق سیکیورٹی اہلکار ایک حملہ آور کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے ایک خودکش جیکٹ، کلیشنکوف اور کچھ بارودی مواد بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ علاقے کے رہائشیوں نے حملے کے دوران کئی زوردار دھماکوں کی آوازیں سننے اور بہت دیر تک فائرنگ جاری رہنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حملے کے چند گھنٹے بعد انٹرنیٹ پر جاری کیے جانے والے ایک بیان میں شدت پسند تنظیم داعش کی افغان شاخ نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ افغانستان میں حالیہ چند ماہ کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز اور سرکاری تنصیبات پر طالبان اور داعش کے حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پیرس میں جنوری کی شدید ترین بارشوں کے باعث دریائے سین کی سطح معمول سے 4 میٹر بلند ہو گئی ہے۔ پانی کے اتنا بلند ہونے پر 1500 افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی ہے اور دریا کے کنارے آباد 240 قصبوں کو نقصان پہنچا ہے۔ توقع ہے کہ دریا پیر کے روز اسی بلندی پر رہے گا، جبکہ منگل کے روز اترنا شروع ہو جائے گا، لیکن فرانسیسی دارالحکومت اور آس پاس کے علاقوں کے صفائی کا کام ہفتوں تک جاری رہے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں امریکی عوام سے پہلا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ اس تقریر کو براہ راست نشر کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کے مقننہ کے امور کے ڈائریکٹر مارک شارٹ نے فاکس نیوز کے ایک نشریے میں اتوار کے روز بتایا کہ دوسری باتوں کے علاوہ صدر اس پر زور دیں گے کہ اقتصادی طور پر امریکہ پھر مضبوط ہو رہا ہے۔ مارک شارٹ نے کہا کہ 2 جماعتی بنیاد پر کوششوں میں صدر ٹرمپ نے پچھلے ہفتے امیگریشن سے متعلق ایک سمجھوتے کی پیشکش کی، جہاں سینکڑوں ہزاروں بلا دستاویزات کے تارکین وطن کو جو بچپن میں امریکہ میں داخل ہو گئے تھے ایک راستہ دیا جائے گا کہ وہ شہریت حاصل کر سکیں، اور اس کے بدلے میں بارڈر سیکیورٹی فورسز کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے تجارتی نمائندے شمالی امریکی آزادانہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت سے پیر کے روز آگاہ کریں گے، جبکہ اس عمل سے شناسا لوگوں کا کہنا ہے کہ حتمی سمجھوتا مارچ کے بعد بھی طے پائے گا۔ تینوں ملکوں کی کوشش تھی کہ معاہدہ سن 2017 کے آخر تک مکمل ہو جائے، لیکن بہت سے متنازعہ امور پر سمجھوتا نہ ہونے کے باعث اس میں تاخیر ہو گئی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے نیا اور جامع ویب سائٹ لانچ کیا ہے، جس کی مدد سے قونسلر خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے علاوہ پاک امریکہ تعلقات سمیت عالمی امور پر پاکستانی نقطہ نظر کو امریکی عوام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے اسفر امام نے۔
پاکستانی سفارت خانے کی یہ ویب سائٹ گزشتہ کئی ماہ سے تیار کی جا رہی تھی۔ ویب سائٹ لانچ کرنے کے لیے گزشتہ شام ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ویب سائٹ کی چیدہ چیدہ خصوصیات کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ بھی دی گئی۔ پاکستانی سفیر اعزاز چودھری کے مطابق نیا ویب سائٹ امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں سمیت پاکستان میں دلچسپی رکھنے والے تمام امریکیوں کی توقعات پر پورا اترے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ
مقصد ہمارا یہ ہے اس ملک میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ساتھ اور امریکنز کے ساتھ جتنی دور تک ہم پہنچ سکیں ہم پہنچیں، اور ویب سائٹ ایک بہت بڑا ٹول ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ تجربے سے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ جا کے معلومات کا حصول ممکن بناتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہماری جتنی پالیسیز ہیں جتنی ہماری ہیں وہ ہم نے اس ویب سائٹ پہ پوسٹ کی ہیں۔
اس ویب سائٹ میں پاکستانی امریکیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی بنایا گیا ہے تاکہ کمیونٹی کے نوجوان اپنی صلاحیتوں کو فروغ دے سکیں۔
ہم نے ایک کمیونٹی ڈیش بورڈ اس کے اندر ایک بنایا ہے جس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، کیونکہ پاکستانی امریکن کمیونٹی ماشاءاللہ بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ ڈائنامک ہے، اور اس نے اپنا مقام یہاں پہ بنایا ہے۔
اعزاز چودھری کے مطابق پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے اس ویب سائٹ کا استعمال بھی کیا جائے گا۔
جو نیریٹو ہے ہمارا آن کی ایشوز وہ بھی اس پہ ڈالنا چاہیں گے۔ یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہوگا جس میں یہ ہوگا کہ پاکستان کے امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ اٹس ناٹ اے لینئر ایکٹیویٹی، اٹس این ایکٹیویٹی وچ از ڈائنامک، جس میں ہر وقت تبدیلی آئے گی۔ تو وہ ہم اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ پاکستان کا جو موقف ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اپنے خطے کے حوالے سے، اور دوسرے جو شعبے ہیں ہمارے اس کے اندر کیا ہے۔
اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات میں غلط فہمیاں موجود ہیں، لیکن یہ غلط فہمی جلد دور ہو جائے گی۔ قبل ازیں پاکستانی سفارت خانے میں امریکہ بھر میں تعینات پاکستانی کونسل جنرلز کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ پورے دن جاری رہنے والے اس اجلاس میں ملک بھر میں کونسلر خدمات کو بہتر کرنے کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے لائحہ عمل کو حتمی شکل دی گئی۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
گریٹ آئیڈیا۔
25-year-old, 22-year-olds were building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
20 جنوری کو شام دیر گئے متعدد خوش پوش افراد نے کابل انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کے ریستوران میں اپنا کھانا ختم کیا، پھر اپنی کرسی سے اٹھے، رائفلیں اٹھائی اور لوگوں پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ اس کے بعد وہ ہوٹل کی راہداری میں بڑھے اور خاص طور پر غیر ملکیوں اور افغان حکومت کے عہدیداروں کو ہلاک کرنے کے لیے ان کو تلاش کرتے رہے۔ یہ محاصرہ بالآخر تقریباً 17 گھنٹے بعد اس وقت ختم ہوا جب افغانستان کی سیکیورٹی فورسز نے ناروے کی فوجوں کی مدد سے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اس وقت تک حملہ آوروں نے کم از کم 22 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ہلاک شدگان کا تعلق بہت سے ملکوں سے تھا، جن میں یوکرین، جنوبی افریقہ، جرمنی، یونان، قزاقستان، ونزویلا، امریکہ اور ظاہر ہے افغانستان شامل ہے۔ یہ حملہ ایک جانے پہچانے طریقہ کار کا حصہ ہے۔ گزشتہ چند مہینوں سے طالبان کیفے، ہوٹلوں اور ریستورانوں پر حملے کرتے رہتے ہیں، یعنی جہاں کہیں بھی افغان شہری مل جل سکتے ہوں اور غیر ملکی لوگوں سے گپ شپ کرتے ہوں۔ طالبان کی توجہ اس بات پر ہے کہ افغانستان اور اس کے شہریوں کو بقیہ عالمی برادری سے الگ تھلگ کر دیا جائے۔ اس کے لیے وہ اپنے گمراہ کن نظریے کو مسلط کرنے کی کوشش میں شدید تشدد کا استعمال کرتے ہیں۔ طالبان نہیں چاہتے کہ افغانستان کے لوگوں کو امن کی زندگی نصیب ہو اور انہیں ایک بہتر معاشرے اور زیادہ آرام دہ زندگی کی تعمیر کا موقع مل سکے۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ امریکہ کابل کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں اس حملے کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ ہم اس حملے میں تمام ہلاک ہونے والوں کے لیے سوگوار ہیں، چاہے وہ افغان ہوں یا دوسرے ملکوں کے شہری ہوں۔ ہم ہلاک شدگان کے خاندانوں اور دوستوں سے گہری تعزیت کرتے ہیں اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں۔ افغان نیشنل ڈیفنس اور سیکیورٹی فورسز نے اس حملے کے جواب میں جو کارروائی کی اور جس جرات کا مظاہرہ کیا، امریکہ اسے سراہتا ہے۔ اس واقعے کی تفتیش کے سلسلے میں ہم افغان حکام سے رابطے میں ہیں۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا جو دعویٰ کیا ہے، ہم اس سے واقف ہیں، اور دہشت گرد گروپوں کی افغان اور غیر ملکی کارندوں کے خلاف جو افغانستان کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں، پرتشدد مہم کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ افغانستان کی حکومت اور افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ امن، سلامتی اور اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے ہم افغانستان کی کوششوں کی حمایت کا بدستور پوری طرح تہیا کیے ہوئے ہیں۔ جو تشدد ہم نے کابل میں دیکھا، اس کی افغانستان یا دنیا میں کسی بھی مقام پر کوئی جگہ نہیں ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے ہیں، 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پاکستان میں اس وقت رات کی 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر زبیر الطیب۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور سنیے گا ہمارا پروگرام جہاں رنگ.